الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وقال تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا صدق الله العظيم. بزرگوں کے پاس یا بزرگوں کے غلاموں کے پاس آنے جانے سے مقصود ظاہر اور باطن کی صفائی ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں. لہذا اس کا حساب لینا چاہیے, محاسبہ کرنا چاہیے. بزرگوں نے فرمایا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لیتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے, قبل اس کے کہ ہمارا حساب لیا جائے ہم خود اپنا حساب کریں. جیسے تاجر اپنا حساب کرتے ہیں روزانہ کتنا پروفٹ ہوا اور کتنا لاس ہوا, مہینے کا حساب کیا جاتا ہے, پھر سال کا الگ کیا جاتا ہے کتنا ہمیں فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا. تو اللہ بھی فرماتے ہیں ہم سے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیار کر کے آگے بھیجا ہے. یہ جو فرمایا گیا ولتنظر نفس ما قدمت لغد کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ غور کرے, سوچے کہ آگے کل کے لیے, لغد غد کے معنی ہوتے کل, اور قیامت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا قیامت میرے اور قیامت میں ایسا ہی فاصلہ ہے جیسے ان دو انگلیوں, دو انگلیاں, یہ والی دو انگلیاں, شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی, یہ جو لمبی سی انگلی ہوتی ہے بیچ کی, ان دو انگلیوں کو ایسے کیا, تھوڑا سا فاصلہ رکھا. فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے, یعنی بہت کم فاصلہ ہے. اس لیے قرآن کی اس آیت میں غد کہا گیا, غد کل کے لیے کیا تیار کر کے بھیجا, اور کل سے مراد قیامت کے دن ہے. تو سوچو حساب لو کل کے دن کے لیے تم نے کیا تیار کیا. وہ یہی ہے کہ ہم غور کریں جیسے تاجر لوگ غور کرتے ہیں, حساب کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا, کتنا نفع ہوا, کتنا نقصان ہوا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کو اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے, استغفار بھی کر رہے تھے, تو ان کا نواسا تھا چھوٹا سا, وہ نواسا رہنے کے لیے آیا ہوا تھا. نے کہا نانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بیٹا میں یہ دن بھر کا حساب کر رہا تھا کہ جو جو نعمتیں میں نے استعمال کی ان پر شکر ادا کر رہا ہوں, اور جو جو کام نیک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کروا لی ان پر شکر ادا کر رہا ہوں, اور جو مجھ سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں دن بھر میں, آج پورے دن میں, ان پر میں استغفار کر رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, میں حساب کر رہا ہوں اور استغفار کر رہا ہوں. یہ ہے حساب لگانا, یہ ہے قبل, یہ حاسبو قبل ان تحاسبو, حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو یوں فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہم نے کل کے لیے کیا تیار کر کے بھیجا, کیا تیار کیا, اس پر ہم غور کریں. دیکھیں میں صاف عرض کرتا ہوں مجالس میں بھی بہت سے لوگ آنا جانا رکھتے ہیں, اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں, اس کے باوجود گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے, گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تین چیزوں میں کمی ہوگی کہیں نہ کہیں, جہاں پر کوئی کسی کے پاس آنا جانا اصلاحی تعلق ہو پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے, آپ غور کر لیجئے گا تین چیزوں میں کمی ہوگی, تین میں سے یا تینوں میں سے تینوں میں ہر ایک کی کمی ہوگی یا کسی ایک چیز کی کمی ہوگی. نمبر ایک, یا تو آنا جانا کم ہے, آنا جانا کم ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محبت کا پھل جب وہ پانے لگے مجھے چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے. اور ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ اتنا کمانا بھی چھوڑ دو کہ کم آنے لگو. کمانا اور کم آنا, حضرت کتنی رعایت لفظی ہے یہ. حضرت نے فرمایا تھا اتنا کمانا بھی چھوڑ دو کہ کم آنے لگو. بہت حکیمانہ جملہ ہے یہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادات کے لیے دعا فرمائی تھی, اے اللہ میری نسل سے جو تعلق رکھتے ہیں جو سید ہیں, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یہ دعا فرما دی قیامت تک کے لیے. اے اللہ میں اپنے حبیب کی جو آل ہے, اولاد ہے, سادات جن کو ہم کہتے ہیں, سید کہتے ہیں, ان کے رزق کو اتنا کر دیجئے بس جتنا گزارے. قوت, قوت کہتے ہیں قوت لا یموت, یعنی اتنا آدمی کھائے پیے کہ وہ مرے نہیں, بس گزارے کے قابل بنا دیجئے. قوت کہتے ہیں گزارے کے قابل, بس اتنا کر دیجئے, میری اولاد کا رزق اتنا رکھیے کہ وہ گزارے کے قابل ہو, بس. وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادہ آدمی زیادہ دنیا میں لگتا ہے تو اس کے معصیت میں, گناہوں میں مبتلا ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ایسے ہاتھ کیے جیسے کسی کو کوئی چیز آپ کی طرف بڑھ رہی ہو اور آپ اس کو دفع کر رہے ہو, ہٹا رہے ہو, اور نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کسی چیز کو ہٹاتے ہوئے محسوس ہوئے اور نظر آئے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس کو آپ دھکیل رہے ہو. فرمایا دنیا میری طرف پڑ رہی تھی, دنیا میری طرف پڑ رہی تھی, میں نے اس کو ہٹایا کہ جا یہاں سے, جا یہاں سے, تیرے گال نہیں گلے گی. تو اس نے کہا آپ نے تو مجھے ہٹا دیا لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے, آپ کے بعد میں آنے والی امت مجھ سے نہیں بچ سکے گی, میں ان کو ورولا لوں گی. تو یا تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہوگی, یا تو آنا جانا کم ہے, نمبر دو بتایا ہوا جو ذکر ہے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے, جو ذکر بتایا جاتا ہے اس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے. اور ذکر بھی کیا, بعض لوگ تو وہ بغیر پوچھے ہی ذکر کر لیتے ہیں, پوچھتے بھی نہیں. حالانکہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنا ہی تم ذکر کر لو بغیر پوچھے کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں. تو خواجہ صاحب نے طالب علمانہ اشکال کیا کہ حضرت یہ ذکر تو ذکر ہے, فائدہ تو ہونا چاہیے. حضرت نے فرمایا دیکھیے خواجہ صاحب, فائدہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے لیکن اس وقت جب کسی کے ہاتھ میں ہو, اس وقت کاٹتی ہے جب سپاہی کے ہاتھ میں ہو, تو فائدہ تو کرے گا ذکر, مگر اس وقت جبکہ پوچھ کر کیا جائے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو نکلا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا صحابی میرا کیا کر رہا ہے. تہجد کے وقت نبی کے لیے امتی کے بارے میں تجسس مستحب ہے بلکہ ضروری ہے. ماں باپ کے لیے اولاد کے بارے میں تجسس ضروری ہے, استاد کے لیے طلبا کے بارے میں تجسس ضروری ہے, شیخ کے لیے مرید کے بارے میں تجسس ضروری ہے. حکیم الامت نے بھی خفیہ راستہ بنوایا ہوا تھا وہاں خانہ بھون خانقاہ میں, اور آپ رات کو نکلتے تھے دیکھتے تھے کون کیا کر رہا ہے تہجد کے وقت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کون کیا کر رہا ہے اس وقت. تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے, آپ نے دیکھا ہوگا باب جبریل سے آپ داخل ہوں تو وہاں لکھا ہوا ہے دائیں جانب ہادی خوخت ابی بکر میں صدیق, یہی ہے بس یہی جگہ ہے, وہاں انہوں نے لکھ کر لگا دیا. اس طرف سے گزرے دیکھا کان لگائے تو معلوم ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. چلے آگے حضرت عمر کے گھر کے پاس پہنچے تو آواز آئی زور سے تلاوت فرما رہے تھے. صبح دونوں کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ کیوں ایسا کر رہے تھے, تم نے آہستہ کیوں تلاوت کی؟ اور حضرت عمر سے فرمایا تم نے بلند آواز سے کیوں تلاوت کی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں تو جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو تو میں نے سنا دیا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی, اس کو تو میں نے سنا دیا. اور حضرت عمر سے فرمایا تم نے کیوں بلند آواز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا اور جو سو رہے ہیں ان کو جگانا چاہتا تھا, اس لیے بلند آواز کی تھی. نیت دونوں کی صحیح تھی, عمل بھی صحیح تھا, عمل بھی نیک تھا, تلاوت قرآن کریم بہت بڑا عمل ہے, نیت بھی درست تھی دونوں کی. آپ نے پوچھا دونوں سے, دونوں کی نیت دریافت کی, دونوں نے نیت بتائی, نیت بھی درست تھی. لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو, اور حضرت عمر سے فرمایا اے عمر اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو. شرائع حدیث نے, محدثین نے, بزرگان دین نے, اہل اللہ نے اس حدیث کے بارے میں یہ فرمایا ہے, اس کی تعبیر یوں کی ہے کہ دیکھو گویا حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو تم نے یہ عمل تو تمہارا ٹھیک ہے اور نیت بھی تمہاری ٹھیک ہے, لیکن یہ تم نے اپنی رائے سے کیا, اپنی رائے سے, اپنی رائے سے کیا, یہ دونوں چیزیں اپنی رائے سے مقرر کی, ہمارے مشورے سے کرو اب اس میں برکت زیادہ ہوگی, پوچھ کر کرو, مشورے سے کرو اس میں برکت زیادہ ہوگی. بھائی پنکھا کھول لو, پیسہ پنکھا کھول لو, گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے اور مچھر بھی خوب آ رہے ہیں. پنکھا کھول لو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں پوچھ کر چلنے کی, مشورے کی کس قدر اہمیت ہے. لہذا یہ دوسری, ایک دفعہ ہمارے شمیم بھائی رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ یہ جو اپنے طور پہ ذکر کر لیتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی مثال عطا فرمائی ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھو جیسے ایک آدمی پنساری کی دکان پر گیا, وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دوائی پہ لکھا ہوا ہے مقوی معدہ. اس نے کہا بھائی یہ اس سے کیا انکار ہے, یہ دوائی اس کی افادیت سے کیا انکار ہے, وہ بھی لے لی اس نے. دوسری دوائی پہ لکھا ہوا تھا مقوی دماغ, اس نے کہا بھائی یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے, وہ بھی لے لی, مقوی دماغ ہے. تیسری دوائی پہ لکھا ہوا تھا مقوی اعصاب, تو اس نے کہا یہ اعصاب کی قوت کے لیے, یہ وہ بھی لے لی. اسی طرح جو تقویت کے لیے دعائیں تھیں, دوائیں تھیں, وہ سب لے لی اس نے, اور سب کو آ کے ایک ایک چمچہ اس نے کھا لیا. تو کیا حال ہوگا اس کے پیٹ کا؟ پوچھا کسی سے نہیں, حکیم سے مشورہ کرتا جو ان دواؤں کا ماہر ہے, اس سے پوچھتا کہ بھائی یہ دوائی میں نے لی ہے ٹھیک بھی ہے اور اس کو کھانا بھی چاہیے, اور کھانا چاہیے تو کتنا کھانا چاہیے اور کس کس وقت میں کھانا چاہیے, صبح کھانا چاہیے, دوپہر کو کھانا چاہیے یا رات کو سونے سے پہلے کھانا چاہیے. ایک دوائی میں, چھوٹی سی دوائی میں یہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں, کتنی کھانی ہے, کس وقت کھانی ہے, کس وقت نہیں کھانی, کتنی کھانی ہے, مقدار کتنی ہے. تو یہ پیچیدگیاں تو ایک چھوٹی سی دوائی کے اندر ہوتی ہیں, اور اگر آپ نے ذرا سی بے احتیاطی کی تو پیٹ خراب ہوگا, طبیعت بگڑ جائے گی. اور اس نے لا کے ساری دوائیں خریدی, مقوی معدہ, مقوی دماغ, مقوی اعصاب, اور سب, مقوی جگر, مقوی دل و دماغ, مقوی قلب, تو خمیرہ گاؤ زبان, اور سارا اس نے خرید کے اور چمچے کھانے شروع کیے اس نے. تو کیا حال ہوگا؟ یہی حال بغیر پوچھے ذکر کا ہے. لمبے لمبے اذکار, لمبے لمبے, وہ فلاں کتاب میں ہم نے پڑھا تھا وہ کر لیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حضرت جب ہندوستان تشریف لے, یعنی پاکستان بننے کے بعد وہاں جانا ہوا حضرت کا, ایک آدمی کو دیکھا جو ان کے پاس خود آیا چل کر, اور صرف ہڈی اور کھال تھی اس کے جسم پر, بس ہڈیاں اور کھال تھی بس. تو اس نے کہا مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا نہیں میں تو نہیں پہچانا تمہیں. اس نے کہا میں فلاں طالب علم ہوں جو آپ کے ساتھ پڑھتا تھا, آپ کا ہم سبق ہوں. جو بہت غور کیا تو پھر پہچانے کے ہاں ہاں پہچان گیا. پھر فرمایا تو تمہارا یہ حال کیسے ہوا, کیا ہوا تم کو؟ اس نے کہا وہ میں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے اس کے اندر جو مجاہدات لکھے ہوئے وہ میں نے کیے تھے. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بہت خفا ہوئے, فرمایا اس وقت کے مجاہدات تم اس وقت میں کر رہے ہو, وہ اس وقت کے مجاہدات تم اس وقت میں کر رہے ہو, تم نے کسی سے پوچھا تھا؟ کہا نہیں پوچھا نہیں تھا, پوچھا نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور بہت یعنی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے, فرماتے ما رآہ المؤمنون حسن فہو ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس چیز کو اللہ والے اہل اللہ اہل علم اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے یہاں وہ اچھی ہو جاتی ہے. ان سے پوچھ کر چلو, اہل اللہ سے پوچھو, بزرگوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو کہ بھائی یہ ہم کر رہے ہیں ٹھیک بھی ہے؟ ان کے نزدیک جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہو جاتی ہے. اسی لیے تو لباس کے بارے میں فرمایا لباس کوئی خاص شریعت میں مقرر نہیں ہے, اس کی کوئی خاص حیثیت مقرر نہیں ہے, لیکن یہ فرمایا گیا کہ اہل اللہ کو دیکھو, علماء کو دیکھو, وہ کیسا لباس پہن رہے ہیں تم بھی ویسا لباس پہنو, بس یہی اللہ کے نزدیک اچھا ہے. دیگر معاملات میں بھی ایسے ہی ہے. تو اذکار اورات کے معاملے میں ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں سے ملا جو چیز ملی بس لے لی, یہ بھی غلط ہے. پوچھ کر مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پہنچانے والا ذکر نہیں ہے. عجیب بات فرمائی تھی حضرت نے, پہنچانے والا ذکر تھوڑی ہے, ذکر کی برکت سے اللہ کھینچتے ہیں, ذکر کی برکت سے کھینچتے ہیں. تو ایک آدمی جتنے استطاعت رکھتا ہو وہ اتنا کر لے ذکر, ایک آدمی سو مرتبہ, حضرت نے فرمایا تھا ایک آدمی سو مرتبہ اللہ اللہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور دوسرا آدمی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے ہمت دی ہے وہ 500 مرتبہ اللہ اللہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے. تو وہ 500 مرتبہ اللہ اللہ کر کے جس مقام پر پہنچے گا, یہ 100 مرتبہ جو کمزور آدمی ہے 100 مرتبہ کرنے سے ہی اسی مقام پہ پہنچ جائے گا جو 500 جس مقام پر 500 والا پہنچے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر نہیں اللہ کھینچتے ہیں, کھینچنے والے اللہ ہیں, صاحب نسبت بنانے والے اللہ ہیں. ذکر تو ایک ذریعہ ہے, ذریعہ دروازہ ہے. الذاکرو کالواقف علی الباب, ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے دروازے پر کھڑا ہوا ہو دستک دے رہا ہو. باب حضرت کا شعر کتنا پیارا شعر یاد آیا, باب رحمت پر تیری اے شاہ جہاں دے رہا ہوں دستک آہو فغاں, باب رحمت پر تیرے اے شاہ جہاں, اے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے دروازے پر میں اپنی آہو فغاں کی دستک دے رہا ہوں, مجھے اپنا بنا لیجیے, بھیگ دے اپنی محبت کے بھکاری کو خدا, میں تیرے پیار کی راہوں میں کھڑا ہوں کب سے. تو ذکر پوچھ کر اور مشورے سے کرنا چاہیے, جتنا بتا دیا جائے بس اتنا کیا جائے, تلاوت جتنی بتا دی جائے اتنی کی جائے. ایک صحابی تھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا آپ کے روز و شب کے بارے میں, بتایا گیا حضور کے مجاہدات کے بارے میں کہ دن بھر جو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں, رات کو حضور آ کے لمبی لمبی نفلیں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت چاہی, وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں, دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو نوافل پڑھتا ہوں. فرمایا نہیں ایسا مت کرو, ان لنفسک علیک حق, تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, ایسا مت کرو. انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول, مجھے استطاعت اور طاقت حاصل ہے, آپ مجھے اجازت دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا 20 دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور کم کیجیے, کچھ اور دن کم کر دیجیے, مجھے طاقت حاصل ہے الحمدللہ. کم ہوتے 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 اور حضور کم فرماتے رہے, یہاں تک کہ فرمایا بس 3 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرو. 3 دن کی ان کو اجازت ملی کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرو, رات کو آرام کرو, کبھی کبھار روزہ رکھو. یہ ان کو ہمیشہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی, پوری پوری رات کا قیام کرنے کی اجازت نہیں دی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی. اور اس سے یہ بھی اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ حضور سے پوچھے بغیر دست سے مست نہیں ہوتے, آگے نہیں بڑھتے تھے. اس لیے وہ اصرار کرتے رہے مجھے اجازت دے دیجیے, مجھے طاقت حاصل ہے. اور آپ نے جتنی اجازت دی بالآخر ایک جگہ آ کے 3 دن پر بات ختم ہوئی کہ 3 دن سے زیادہ میں قرآن ختم مت کرنا, وہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم مت کرنا. یہ کیا چیز ہے؟ جب تک پوچھ کر ذکر نہ کیا جائے برکت نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ سمجھا جتنا زیادہ کر لیں جس کتاب میں جو چیز مل گئی بس لے لیں, ایسا نہیں ہے بھائی. تو یہ دوسری چیز ہے کہ ذکر میں کچھ ناغا ہو گئی, آگے پیچھے ہو گیا معاملہ, یا ناغا ہو گئی. ذکر کا ناغا روح کا پھاپا, ذکر کی کسی کی ناغا ہوئی یہ روح کا پھاپا ہے. جس طرح جسم کو غذا نہ ملے کمزوری ہوگی, بالآخر بیماری ہوگی, بیماری گھیر لے گی. اسی طریقے سے اگر ذکر نہ کیا جائے تو روح کا پھاپا ہوتا ہے, اور جب روح فاقے سے ہوگی تو نفس اس سے جو چاہے گا گناہ کرا لے گا. تو یہ دوسری چیز ہے کہ یا تو مجالس میں آنے جانے میں کمی ہوتی ہے, یا ذکر میں کمی, ذکر میں اپنی طرف سے کہیں سے کر لیا دیکھ کر, یا مشورے سے نہیں کیا, جتنا بتایا تھا اتنا نہیں کیا, یا جو بتایا گیا ہے اس پہ پابندی نہیں ہو رہی, اس کی پابندی نہیں کی جا رہی. اور یہ یاد رکھیے گا ذکر کی ناغا عید کے دن بھی نہیں ہے, جمعے کے دن بھی نہیں ہے, اور چلیے جمعے کا دن تو ہمارا ہے, اتوار کا دن بھی نہیں ہے. اتوار کا دن جو چھٹی کا ہوتا ہے ذکر کی چھٹی نہیں ہے. اگر کوئی کہے ذکر کی چھٹی ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں کہ کھانے کی بھی چھٹی ہونی چاہیے. آپ مت کھائیے کھانا, ناشتہ بھی مت کیجیے, دوپہر کا کھانا بھی مت کھائیے, رات کا کھانا بھی مت کھائیے. کیوں کھاتے ہیں بھائی؟ چھٹی کا دن ہے تو کھانے کی بھی چھٹی ہونی چاہیے. اس دن تو زیادہ کھانے کھاتے ہیں, کوئی اچھا سا کھانا پکوایا جاتا ہے, بھائی اب اتوار کا دن ہے چھٹی کا دن ہے کوئی اچھا کھانا پکایا جاتا ہے. تو ذکر بھی خوب کرنا چاہیے پھر تو, تلاوت بھی اگر ایک پارا روز پڑھتے ہیں تو 1.5 پڑھنا چاہیے, یہ بات چھٹی کا دن ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس لیے یا تو جتنا بتایا جاتا ہے اتنا نہیں کیا جاتا, یا اس کی ناغا کی جاتی ہے, ناغا ہو جاتی ہے, اور یا اپنی مرضی سے ذکر کر لیا جاتا ہے. تو ذکر میں یہ 3 خامیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے فائدہ نہیں مرتب ہوتا. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ذکر کی پابندی کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ کے پاس بیٹھنا آگ کے سردی کے اندر آگ کے پاس بیٹھنا ہے. آپ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی آپ کو نہیں لگے گی. لیکن اگر آپ کے پاس سے اٹھ کر کہیں جا رہے ہیں اور شدید سردی کا موسم ہے, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سردی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ انگارے کچھ اپنے ساتھ لے جائیے, کچھ انگارے ساتھ لے کر چلیں تاکہ سردی کا احساس کم سے کم ہو. یہ انگارے ساتھ لے کر چلنا, یہ آپ کے پاس بیٹھنا, یہ شیخ کی صحبت ہے, اور انگارے ساتھ لے کر چلنا یہ شیخ کے بتائے ہوئے ذکر کی پابندی ہے. یہ مثال ہے. تو شیخ کے بتائے ہوئے ذکر کی پابندی ہوگی تب جا کے کام بنے گا, اور گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بچنے کی ہمت نصیب فرمائیں گے. اور تیسری چیز ہے جس میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اہل اللہ کے پاس آنے یا ان کے غلاموں کے پاس, تاکہ میں بھی شامل ہو جاؤں, ان کے غلاموں کے پاس آنے جانے سے فائدہ نہیں ہوتا, وہ تیسری چیز ہے اطلاع اور اتباع. اپنے حالات کی اطلاع اور شیخ کے بتائے ہوئے مشورے کی اتباع, یہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے فائدہ ہی نہیں ہوتا. یہ 3 میں سے یا تو تینوں ہی چیزیں نہیں پائی جاتی, یا کسی ایک چیز کی کمی ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا, آنے جانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اطلاع اور اتباع تو اس قدر اہم ہے, اس قدر اہم ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے جو خلفاء, بہت سے خلفاء ایسے ہیں جن کے میں ابھی نام لیتا ہوں, وہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے, اور ان میں سے بعض خلفاء وہ ہیں جو دو خط بھی لکھتے تھے, دو خط ہفتے میں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے, مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہفتے میں ایک خط لکھتے تھے, اور خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بعض اوقات ہفتے میں دو خط لکھتے تھے, اور ایک خط تو پکا تھا اور دو خط بھی لکھتے تھے. ان کی اسی ادا کو حضرت تھانوی نے نوٹ کر لیا, اور ایک دفعہ جب انہوں نے خط میں لکھا حضرت بد نظری نہیں جا رہی, نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی, خود ان کا شعر ہے, شعر سناتا ہوں, شعر سنیے. آ جاتے ہیں بے پردہ ہنسی یوں میرے آگے جیسے میری آنکھیں ہی نہیں دل ہی نہیں ہے. تو خط لکھا گیا حضرت بد نظری سے نجات نہیں مل رہی, چھٹکارا نہیں مل رہا. حضرت نے علاج بتایا, یہ کر لیں وہ. پھر انہوں نے خط لکھ دیا کہ حضرت نہیں علاج سے فائدہ نہیں ہوا, بد نظری نہیں چھوٹ رہی. حضرت نے پھر کوئی علاج بتایا تو انہوں نے پھر خط لکھا, اور چونکہ مخلص تھے اس لیے صاف صاف بتا دیا حضرت فائدہ نہیں ہوا, بد نظری نہیں چھوٹی. غرض تین چار مرتبہ ایسے ہی ہوا, بالآخر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ مجھے خط لکھتے ہیں ہفتے میں دو دفعہ, معلوم ہوا ان کو خط لکھنا بہت عزیز ہے. تو حضرت نے بطور آخری حربے کے یوں فرمایا کہ آئندہ اگر بد نظری نہ چھوٹے تو مجھے خط مت لکھیے گا. یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے, آئندہ اگر بد نظری نہ چھوٹے مجھے خط مت لکھیے گا. بس پھر اگلا خط آیا, حضرت مکمل ہمت عطا ہو گئی, الحمدللہ بد نظری سے چھٹکارا مل گیا. یہ ہوتا ہے محقق, محقق کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ مزاج کو دیکھ لیتا ہے, اس کے مطابق لے کے چلتا ہے. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ایک دفعہ فرمایا کہ ایک شخص کا میرے پاس خط آتا رہا کہ بد نظری نہیں چھوٹتی, بد نظری نہیں چھوٹتی. بالآخر حضرت نے فرمایا, میں نے غور کیا کہ اب کیا آیا, اور اللہ سے بھی مانگا یا اللہ اس کو کیا جواب لکھوں. پھر اللہ نے فوراً دل میں ڈالا کہ اس شخص کا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جس میں غیرت بہت ہے, غیرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے ان لوگوں میں جس قوم سے اس کا تعلق ہو. تو حضرت نے فرمایا میں نے اسی کو کیش کیا, اسی بات کو کیش کیا, اور اس کو جواب لکھا کہ دیکھو تمہاری ماں بہو بہن بیٹی کو کوئی دیکھے تو تمہارا کیا حال ہوگا, تم کیسے غصے سے بفر جاؤ گے, تو تم جس کو دیکھ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہو بہن بیٹی ہے. یہ جواب حضرت نے جب یہ جواب لکھا, اس نے پڑھا, اس کی اصلاح ہو گئی, مرض کی اصلاح ہو گئی. تو محقق کی یہی شان ہوتی ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اطلاع اور اتباع ہے یہ ایسی چیز ہے کہ کایا پلٹ دیتی ہے, یہ چیز کایا پلٹ دیتی ہے. میں نے ایک دفعہ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت جو میری کیفیت تھی میں نے صاف لکھ دی کہ میں آپ کو جو خرابی اور جو مرض لکھتا ہوں آپ کا جواب آنے سے پہلے پہلے, جس مرض کے بارے میں لکھا تھا اس کا جواب آنے سے پہلے پہلے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں اس پر حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت نے لکیر کھینچ کے جواب لکھا آپ کو بہت مبارک ہو, اور فرمایا میرا بھی یہی حال ہے, میں بھی ہر دوئی اپنے شیخ کو لکھتا ہوں وہاں جواب آنے سے پہلے اصلاح ہو جاتی ہے. اور پھر وجہ بیان فرمائی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بندہ کوشش کے باوجود کسی گناہ سے نہ رک پا رہا ہو تو اس کے لیے آخری راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے شیخ کو اطلاع کر دے. بھائی نہیں, کوشش کے باوجود وہ نہیں رک رہا, نہیں اس کو چھٹکارا مل رہا, تو اس کے پاس آخری حربہ, آخری راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے شیخ کو اطلاع کر دے. اور یہ جو کوشش ہے نا, یہ ایک ہفتے سے زیادہ نہ ہو, کبھی ہاں کبھی کوشش کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, اور چھوٹ نہیں رہا گناہ تو یہ کوشش کر رہے ہیں, دو مہینے کی کوشش ہو گئی, وہ اسی کوشش میں نہ جانے کتنا نقصان کرا بیٹھے گا شیطان. یہ کوشش کی جو مدت ہے وہ بھی مقرر ہے, ایک ہفتے سے زیادہ مہلت مت دیں اپنے نفس کو, بس یہ ایک ہفتہ حد ہے, حد, ورنہ وہی حال ہوگا. کہ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص اس کے گھر کے سامنے ایک ایسا پودا ہوگا جو بڑا ہو کر جھاڑی, جس کو بڑا ہو کر وہ جھاڑی بن جاتا ہے کانٹے دار. تو اس کو لوگوں نے کہا بھائی دیکھو یہ جھاڑی چھوٹی ہے بھی, یہ بڑی ہو کے جھاڑی بن جائے گی, اس کو ہٹ اکھاڑ دو. اس نے کہا ہاں اکھاڑ دوں. اور غفلت بڑھتی یہاں تک کہ وہ بڑھتا گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ راہگیروں کی راستہ چلنے والوں کے کپڑے اس سے پٹنے لگے, اور کسی نے آگے اس کو جھنجھوڑا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, اس کو کاٹو, کیوں نہیں کاٹتے اس کو, یہ نقصان پہنچا رہا ہے. مگر ہوا کیا, ایک طویل عرصہ اس معاملے میں گزرتا چلا گیا, وہ ٹالتا گیا اور یہ اس کی عمر ڈھلتی رہی اور وہ جھاڑی بڑھ بڑھ کر مضبوط ہوتی رہی. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ وہ جھاڑی بہت زیادہ پھیل گئی, نقصان کا باعث بننے لگی, اور اس کے ہاتھوں میں قوت نہیں رہی کہ کلاڑی اٹھا کے اس کو کاٹ سکے. مولانا روم یہ حکایت بیان فرما کر فرماتے ہیں, دیکھو بڑھاپے میں یا تم نے کسی گناہ میں مہلت دی اپنے نفس کو, اس میں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے تم نے مہلت دے دی اس کو, اس نے جڑ پکڑ لی, اب تم چھوڑنا بھی چاہو گے تو بہت مشکل ہے چھوڑنا تمہارے لیے, بڑی مشکل ہے کہ جان بچے. ہمارے ایک استاد ہیں, اب بھی ہیں یہاں پڑھاتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ دارالعلوم میں کورنگی میں ایک آدمی بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. اس کا بھی یہی حال تھا, کسی کا دادا ہوگا کسی کا نانا ہوگا, کمر جھکی ہوئی. اور کیا کر رہا تھا, کام کیا کر رہا تھا, میدان میں پتنگ اڑا رہا تھا پتنگ. اب طلبہ اثر سے مغرب کے درمیان کا وقت, اور طلبہ سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں ایک بوڑھا آدمی کمر جھک کے مثلے کمانی اور پتنگ اڑا رہے. تو استاد جی فرمانے لگے, میں نے کہا حیرت کی کیا بات ہے, یہ بچپن سے ہی اڑاتا ہوگا, عادت ہوگی اس کو, ابھی عادت نہیں چھوٹ رہی, عادت تنگ کرتی ہے پھر کہ بھائی عادت پوری ہونی چاہیے, اس کے بغیر سکون نہیں ملتا, لہذا وہ اس کو اپنی عادت کو سکون پہنچانے کے لیے یہ پتنگ اڑا رہا. بڑھاپے میں یہ حال ہوتا ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے مگر گناہ نہیں چھوٹتے, یا بڑھاپا نہ بھی آئے وہ گناہ پل پل کے جوان ہو جاتا ہے, پھر اس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہ جو مہلت ہے نا, یہ ایک ہفتے سے زیادہ کی نہیں ہے, بس ایک ہفتہ گزرتے ہی ہم فوراً آگاہ کر دیں کہ ایسا ایسا چل رہا ہے معاملہ, یہ معاملہ ہے, میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں, نہیں چھوٹ پا رہا, کوشش کر لی نہیں چھوٹ رہا, اطلاع دے دی. تو حضرت نے فرمایا کہ بات اس میں راز یہ ہے کہ جب آخری راستے کے طور پر کوئی اپنے شیخ کو لکھ دے کہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں, تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ پہلے اس میں گناہ سے بچنے کی کوشش کی, اور جب نہیں بچ سکا تو اس نے اطلاع دے دی, اور اس اطلاع اور اپنی جیسے انسان کو اطلاع دے دی, شیخ اسی کے جیسا تو ہے, اپنے اس کی بھی ناک آنکھ کان ہے, اپنے ہی جیسے انسان کو بڑا بنا کر اطلاع دے دی, تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی اس ادا پر اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جائے تو شیخ کا جواب بعد میں آتا ہے, اللہ کا فضل پہلے پہنچ جاتا ہے, یہی وجہ ہے کہ اصلاح ہو جاتی ہے. حضرت نے یہ وجہ بیان فرمائی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عمل ہے نا اطلاع اور اتباع کا, یہ گویا یوں سمجھے کایا پلٹ دینے والا عمل ہے, اور اللہ کے فضل کو لوٹنے والا عمل ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں چار چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے, استفادہ اگر حاصل کرنا ہے, فائدہ اٹھانا ہے مجالس سے, کسی اللہ والے کی صحبت سے, چار چیزیں لازم پکڑ لو, چار چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے, اطلاع ہو, اتباع ہو, اعتقاد ہو, انقیاد. اطلاع ہو, اتباع ہو, اعتقاد ہو, انقیاد. اطلاع کریں اپنے عیوب کی, گناہوں کی, خرابیوں کی, اور جو وہاں سے مشورہ آئے اس کی اتباع کریں, جان لڑا کر اس پر عمل کریں, یہ ہے اطلاع اور اتباع. اور اعتقاد کیا ہے, اعتقاد یہ رکھنا چاہیے کہ جتنے اہل اللہ ہیں سب سراخوں پر, سب کی عظمت سراخوں پر, میرے حق میں یہ سب سے بہتر رہیں گے, میرے حق میں کی شاید ضرور لگا لیجئے گا. صاف نص قرآنی ہے, وفوق کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا ہے, اس سے بڑھ کر ہے. تو کوئی یہ دعویٰ نہ کرے, یا کسی کے بارے میں ہم یہ دعویٰ نہ کریں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم یہ ہے اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بزرگ یہ ہے. نہ, یہ جملہ یوں کہنا چاہیے, میرے علم کے مطابق اس وقت سب سے بڑا عالم یہ ہے, بس یہ کہنا ٹھیک ہے. میرے علم کے مطابق اس وقت سب سے بڑا متقی یہ ہے, یہ کہنا صحیح ہے. لیکن یہ کہنا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑا متقی ہے, یہ سب سے بڑا بزرگ ہے, یہ سب سے بڑا عالم ہے, یہ دعویٰ ہے, اور دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. حضرت نے فرمایا تھا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر فرمایا تو مجھ سے فرمایا کہ میں نے شاید اس لیے لگایا ہے کہ دعویٰ ٹوٹ جائے, دعویٰ توڑنے کے لیے, کیونکہ دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یوں یہ لگا دیا شاید, اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا کہ میں اب مستقل دل پر غم اٹھا کر اور دل پر تکلیف اٹھا کر میں اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہوں. کتنی تکلیف ہو جائے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہوں, گناہوں سے بچتا ہوں دل پر تکلیف اٹھا کر, تو شاید اب میرا دل ویسا بن گیا جیسے ہونا چاہیے, جیسے دل بننا چاہیے. تو ایک تو یہ آنے جانے میں کمی, نمبر دو ذکر کے اندر کوتاہی, نمبر تین اطلاع اور اتباع میں کوتاہی. یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فائدہ نہیں ہو پاتا. تو اعتماد اس کو کہتے ہیں کہ عقیدہ ایسا ہو کہ یہ سب سر آنکھوں پر سب کی عظمت, لیکن میرے حق میں یہ سب سے بہتر رہیں گے. اور انقیاد کیا ہے؟ انقیاد ہے کل میت فی ید الغسال, یا کل ثوب فی ید الغسال, دھوبی کے ہاتھ میں جیسے کپڑا ہوتا ہے, وہ جیسے چاہے کپڑے کو نچوڑے اور اس کو موڑے, اور پھر وہ جو پہلے کھاد ہوتی تھی اسے مارتے تھے, چوکھٹ بنی ہوتی تھی اسے مارتے تھے. اب تو وہ زمانہ چلا گیا, لیکن پہلے بڑا سخت مجاہدہ کروایا جاتا تھا کپڑے کو, پہلے اس کو موڑ کے اور پھر پٹکا جاتا تھا اور پھر پٹک. یہ بہت زبردست مجاہدہ ہے, موڑنا یہ الگ مجاہدہ, نچوڑنا نہیں, کوئی ہمیں پکڑ کے ایسے نچوڑے کیا حال ہوگا. کپڑے کو اس مجاہدے سے گزارا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پٹھا جاتا ہے اس کو. اب آج دھوبی نہیں پٹکتا تو واشنگ مشین پٹکتی ہے, اور اس کے بعد وہ ڈرائر لگے ہوتے ہیں اندر, وہ سکاتے ہیں اس کو, وہاں بھی یہی مجاہدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. پھر ورنہ دھوپ میں سکایا جاتا ہے, دھوپ میں, شدید دھوپ میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے, تپو یہاں پہ تم خوب دھوپ برداشت کرو. اس کے بعد گرما گرم استری اس پہ پھیری جاتی ہے, یہ ایک اور مجاہدہ ہے. اگر ہماری کھال پہ کوئی پھیرے ایسی گرم استری کیا حال ہوگا, لیکن کپڑا یہ برداشت کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ جسم پر آتا ہے, لوگ آدمی اس کو پہنتا ہے تو کہتے ہیں واہ بھائی بہت خوبصورت لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اسی کے لیے تو یہ دعا ہے, تم لی و یخلف اللہ, ایک اور دعا آتی ہے اب لی وخلف تم مبلی وخلف تم مبلی وخلف. یہ کس لیے ہے؟ کپڑا کسی کا اچھا لگ رہا ہو. مجاہدے کے بعد تو کپڑا بھی نکھر جاتا ہے, آدمی مجاہدہ کرے گا تو اس کے اندر نہیں نکھار آئے گا, کپڑے کے اندر نکھار آ جاتا ہے ایک بے جان چیز میں. آپ یہ دیکھیں یہ سرما کیا چیز ہے؟ پتھر. سرما ایک پتھر ہے, اگر یہ پتھر ہی رہتا کون اس کو اپنی آنکھوں میں لگاتا؟ لیکن ایک شدید مجاہدے سے اس کو گزارا جاتا ہے, اتنا اس کو اس کی پٹائی لگائی جاتی ہے, اتنا اس کو کوٹا جاتا ہے کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے. پھر اس کو جگہ ملتی ہے آنکھوں میں, لوگ اپنی آنکھوں میں بہت شوق اس کو لگاتے ہیں, سرمے کو یہاں جگہ دیتے ہیں آنکھوں میں, پتھر کو آنکھوں میں جگہ دیتے ہیں. کب؟ جب وہ خوب مجاہدے سے گزر چکا, مجاہدے کے بعد ان بے جان چیزوں کو یہ مقام مل جاتا ہے, بے جان چیزوں کو ایسا مقام ملتا ہے. سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں میں اپنی, اس خاکے رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو. میر تقی میر کہتے ہیں, ان کا شعر ہے کہ سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں میں اپنی, اس خاکے رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو. میں عشق کے راستے کی خاک بن گیا تو اب میرا اعزاز یہ ہے کہ آنکھوں میں جگہ ملتی ہے, دل میں جگہ ملتی ہے, لوگ عزت کرتے ہیں. لیکن یہ بھی کہا ہے اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں. تو انقیاد اس کو کہتے ہیں کہ کل کثوب فی ید الغسال، کل میت فی ید الغسال، میت کی طرح جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، وہ جیسے چاہے کروٹ دے نہلائے غسل دے، وہ کروٹ دی جاتی ہے، بٹھایا جاتا ہے لٹایا جاتا ہے کروٹ دی جاتی ہے، بس میت کی طرح ہو جائے نہلانے والے کے ہاتھ میں جیسے میت ہوتی ہے ویسے ہو جائے شیخ کے ہاتھ میں، تو اس سے فائدہ ہوگا. یہ ہے چار چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے، اطلاع ہو، اتباع ہو، اعتقاد ہو، امتیاز. اور کیسے نہیں ہو سکتا فائدہ، یہ تین چیزوں میں کمی نہ کی جائے تو کیسے فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں رحمت کا لفظ ہے نا اس آیت میں، رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا، یہ نفس بہت زیادہ گناہوں کا حکم کرنے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر اللہ کی رحمت برس جائے، جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو وہ بچ سکتا ہے گناہ سے. معلوم ہوا رحمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، مجھ پر ایسی رحمت برسا دیجیے اے میرے اللہ کہ میں گناہوں کو ترک کر دوں. معلوم ہوا رحمت وہ چیز ہے جس سے آدمی جو حاصل ہو جائے تو آدمی گناہوں کو ترک کر دیتا ہے. اور صحابہ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. اے صحابہ یاد رکھو، اگر تین چیزیں نہ ہوتی، تین چیزیں، آج میں بھی تین چیزوں کا ہی بیان کر رہا ہوں، یہاں بھی تین چیزیں، اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو یاد رکھو اے صحابہ، تم صحابی بنے ہو حضور کی صحبت سے، مگر یہ حضور کی صحبت بھی کام نہ آتی. کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم، نمبر ایک فضل، ورحمتو رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، من یشاء میں تیسری چیز آ گئی کہ اے صحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اور تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا، گناہوں سے تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کا وہ اللہ والا نہیں بن سکتا تھا، صاحب نسبت نہیں بن سکتا تھا، اس کو تعلق مع اللہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ جس کا چاہتے ہیں تزکیہ فرما دیتے ہیں. تو یہاں یشا میں مشیت آ گئی، چاہنا، چاہنا، اللہ کا چاہ لینا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ جس چیز کا ارادہ فرما لے تو وہ فرماتے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ وَهْنٌ مِنْكَ فِي الدِّينِ وَاسْأَلِ اللَّهَ مِمَّا فِي خَزَائِنِهِ فَإِنَّمَا الْأَمْرُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار یاد آ گئے، فرمایا کہ تم دنیا والوں سے کیوں امیدیں لگائے بیٹھے ہو، دنیا والوں سے کیوں امیدیں لگا کے بیٹھتے ہو کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا، یہ فائدہ پہنچے گا. وَاسْأَلِ اللَّهَ مِمَّا فِي خَزَائِنِهِ، اللہ کے خزانوں سے طلب کرو. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے خزانوں سے اس لیے طلب کرو، فَإِنَّمَا الْأَمْرُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ، ان دنیا والوں کے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہاں تم کہو گے ہاں ہاں بھائی دیکھیں گے غور کریں گے، اور اللہ کے ہاں یہ ایسا ہوتا ہے کہ فَإِنَّمَا الْأَمْرُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ، اللہ کے ہاں تو کاف اور نون کے درمیان معاملہ ہے، یعنی کن کن فیکون وہ ہو جاتا ہے، فائے تعقیدیہ سے فرمایا یعنی فوراً ہو جاتا ہے. تو رحمت ولولا فضل اللہ علیکم، ایک دفعہ حضرت نے وہ وہاں کمرے میں، لاہور کے سفر میں ہم تھے، تو کمرے میں اس آیت پر چھوٹا سا بیان فرمایا، ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور ایسا بیان فرمایا کہ آنکھیں کھول دی حضرت نے کہ او اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو اہل اللہ کا ساتھ اور صحابہ نے حضور کا ساتھ اختیار کیا اور ہم لوگوں نے اہل اللہ کا ساتھ اختیار کیا، مگر یہ ساتھ کام نہیں آئے گا جب تک تین چیزیں نہ ہوں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت، یعنی چاہ لینا، اللہ کا چاہ لینا ہمارے بارے میں کہ مجھے اس کو بنانا ہے، یہ اور فضل اور اللہ کی رحمت. تو ایسا بیان فرمایا حضرت نے کہ آنکھیں کھول دی. تو میں اگلے دن صبح حضرت والا کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت میں نے ایک عربی میں دعا بنائی ہے، کل جو آپ نے بیان فرمایا تھا اس پر میں نے ایک عربی میں دعا بنائی. حضرت نے حیرت سے فرمایا تم نے کیا دعا بنائی ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ دعا بنائی ہے، اللہم زکینی بفضلک ورحمتک ومشیتک، اللہم زکینی، اللہ میرا تزکیہ فرما دیجئے، پاک صاف فرما دیجئے، بفضلک آپ نے فضل سے، اپنی رحمت سے اور اپنے چاہ لینے کے ذریعے، ومشیتک. تو حضرت بہت خوش ہوئے، دو دفعہ فرمایا شاباش شاباش. تو بس بھائی اگر کسی کو یہ دعا من معان یاد نہ ہو عربی میں تو اردو میں یہ دعا کر لیا کریں کہ اللہ اپنے فضل، اپنی رحمت اور اپنی مشیت سے میرا تزکیہ فرما دیجئے، مجھے پاک صاف فرما دیجئے، کیونکہ یہ ضروری ہے. شیخ کی صحبت بھی کام نہیں آئے گی اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں. صحابہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ تو بہت بات کے لوگ ہیں، ہمارا تو کچھ مقابلہ ہی نہیں صحابہ سے. صحابہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو تمہارا تزکیہ نہ ہو سکتا تھا، تم اللہ والے نہیں بن سکتے تھے. یہ تین چیزیں ہوئی ہیں تو اللہ والے بنے ہو. معلوم ہوا شیخ کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ تین چیزیں مزید چاہیے، تو ان کو مانگیں اللہ سے، یہ دعا مانگیں، رٹ لگائیں اس کی، ایک نہ ایک دن جا کے کام بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پہلے ہم ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے، مبتدی بنیے تو ایک دن منتہی ہو جائیں گے، ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے. جہاں میں جو بھی ہوتا ہے وہ کچھ کرنے سے ہوتا ہے، اگر سے کچھ نہیں ہوتا، مگر سے کچھ نہیں ہوتا. اگر مگر سے کیا ہوتا ہے؟ اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، بھائی کرنے کے کام تو کرنے سے ہی ہوں گے. دیکھیے کتنا پیارا ملفوظ ہے، بھائی کرنے کے کام تو کرنے سے ہی ہوں گے. یہ کرنے کے کام ہے بھائی، یہ کرنے کے کام ہے، یہ کرنے سے ہوں گے، بغیر کیے خود بخود نہیں ہو جائیں گے. تو یہ تین چیزیں مستضعف مانگیے، اس کی رٹ لگائیے، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ فضل ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گی اور مشیت ہو جائے گی، اللہ چاہ لیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمت کے ذریعے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. اور یہ رحمت ملے گی کہاں دنیا میں؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اے میرے بندو میری رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے، یعنی اہل اللہ یا محسنین فرمایا، کہیں متقین فرما دیا، کہیں محسنین فرما دیا، کہیں اولیاء الا ان اولیاء اللہ فرما دیا، کہیں پر عباد الرحمن فرما دیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہیں پر کسی خطاب سے یاد کیا، کہیں کسی خطاب سے یاد کیا. مراد سب ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، اہل اللہ، اللہ والے، صاحب نسبت. ان لوگوں سے میری رحمت قریب ہوتی ہے. اب اشارہ ہے اس میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ آیت ہے قرآن کریم کی کہ نیک کام کرنے والوں سے میری رحمت قریب ہے. مطلب یہ ہوا کہ تم رحمت کے قریب ہونا چاہتے ہو، رحمت سے ملنا چاہتے ہو، تو اہل اللہ کے قریب ہو جاؤ جن کے اوپر میری رحمت ہے، بس گناہ چھوٹ جائیں گے. بس ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان تین کاموں میں ناغانی کرنی، ذکر میں، اطلاع و اتباع میں، ان کے پاس حاضری میں، یہ تین کام کرنے، اور تین کام یہ کرنے، یہ تین کاموں کی دعا مانگنی ہے، تین باتوں کی، فضل کی، رحمت اور مشیت، کہ اللہ اپنا فضل، اپنی رحمت اور اپنی مشیت کے ذریعے میرا تزکیہ فرما دیجئے، میری اصلاح فرما دیجئے، مجھے پاک و صاف فرما دیجئے، کوئی بھی الفاظ آپ کہہ لیجئے، تعبیر مختلف ہے، مفہوم ایک ہی ہے، یہ کام ہے کرنے کے، اس سے اصلاح ہوتی ہے، وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے، محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے، حضرت سے بہت دفعہ یہ ہے سنا میں، رفتہ 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 آہستہ آہستہ کام بن جائے گا، آتے آتے خواجہ صاحب فرماتے ہیں آتے آتے آئے گا ان کا خیال، آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، کتنا پیارا شعر ہے، اور کتنی ہمت ہے، کتنی اس میں امید بنائی گئی ہے کہ گھبراؤ نہیں، آتے آتے آتا ہے ان کا خیال، اچانک نہیں آتا، جھٹ منگنی اور پٹ بیا کہتے ہیں، جھٹ منگنی اور پٹ بیا، ایسا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، تحقیق ہم نے زمین اور آسمان کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی، یہ کام کرنے میں ہمیں کوئی تھکا، اتنا بڑا آسمان، اور صرف آسمان نہیں، اجسام فلکی، یہ سیارے اور یہ جو نظام اللہ نے بنا دیا چھ دنوں میں، اور زمین بنائی، زمین کے اندر سمندر، پہاڑ، خزانے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام چھ دنوں میں انجام دیا۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، کہ اللہ کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو یہ اللہ خود تو فرما رہے ہیں ایک جگہ کہ میں کہتا ہوں کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ چھ دن اور چھ راتیں لگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما دیتے زمین آسمان تم لوگ بن جاؤ، وہ بن جاتے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں چھ دن لگے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین اور آسمان کے درمیان کی چیز وہ بھی ساتھ چھ دنوں میں ہم نے بنائی ہے، یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوا، اشکال یہ ہوتا ہے، تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی کوئی کام کر رہے ہو، کوئی بڑا کام ہو، کوئی اہم کام ہو، اس میں وقت لگے گا، استقامت سے لگے رہو، جب ہم نے چھ دن اور چھ راتوں میں زمین آسمان بنائے ہیں، تم بھی کوئی بڑے کام میں لگے ہو اور اہم کام میں لگے ہوئے ہو تو بے صبرے مت بنو، آہستہ آہستہ اس کام میں لگے رہو، استقامت اختیار کرو، لگے رہو، آہستہ آہستہ وہ کام ہو جائے گا، لگے رہو، یہ تعلیم دینی مقصود تھی، استقامت کی تعلیم، لگے رہنے کی تعلیم، کام میں لگے رہنے کی تعلیم دینا مقصود تھا، ورنہ اللہ کے یہاں کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کن فیکون، زمین اور آسمان بن جاتے، ایک سیکنڈ میں بن جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، یہ تعلیم دینی مقصود تھی کہ بے خبریں مت بنو، لگے رہو، کام کرو، کام میں لگے رہو، اور ایک نہ ایک دن نتیجے پر پہنچ جاؤ، کامیابی مل جائے گی۔ تو آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی، یہ بے خیالی جاتے جاتے جائے گی، ایک دم نہیں جائے گی۔ تو بس یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آج کر دی، بہت دن سے یہ تقاضا تھا کہ ہم لوگ اللہ والوں کے پاس آنا جانا بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ تعلق بھی ہے، اللہ والوں کے پاس آنا جانا بھی ہے، پھر کیوں ہم صاحب نسبت نہیں بن پاتے، اس کی یہ وجوہات ہیں کہ آنے جانے میں کمی، یا ذکر میں کمی، ذکر کی ناوا ہو رہی ہے، یا اپنی مرضی سے ذکر کیا، پوچھ کر نہیں کیا، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، اور نمبر تین اطلاع اور اتباع میں کمی، اطلاع نہیں کر رہے اور اطلاع کر رہے ہیں تو اتباع نہیں کر رہے، اس کی بھئی مشورہ آ گیا شیخ کا، اب اتباع کرنی چاہیے، وہ نہیں کر رہے، تو ان تین چیزوں میں کوئی کمی ہے جب ہی فائدہ نہیں ہو رہا, تو ان تین چیزوں کی کمی کو ہم پورا کریں اور تین چیزیں اللہ سے مانگیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت, اللہ کی مشیت. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے اندازہ لگائیے گا, ولکن اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ جس کا چاہتے ہیں اس کا تزکیہ فرماتے ہیں. یہاں پر تزکیہ اور دل کی صفائی اور اللہ والا بنانا, اس کی نسبت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف, ولکن اللہ یزکی من یشاء. دوسری جانب ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. یہ آیت ہے اور یہ چار مقامات پر آئی ہے. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. یہ بھی سورہ بقرہ میں, یہ دونوں سورہ بقرہ میں. پھر ایک لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ تیسری جگہ. پھر چوتھی جگہ, هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. یہاں چوتھی جگہ ہے. چار جگہوں پر یہ الفاظ آئے ہیں, تھوڑی سی تقدیم و تاخیر اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ان چاروں جگہوں پر تزکیے کی نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی. یزکیہم یزکیہم یزکیہم, حضور تزکیہ فرماتے ہیں, حضور تزکیہ فرماتے ہیں. اور اس آیت میں, سورہ نور کی اس آیت میں, ولکن اللہ یزکی من یشاء, تزکیے کی نسبت, اسی تزکیے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. اس پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ کہیں پر قرآن کریم میں اس تزکیے کی بندوں کو روحانی بیماریوں سے پاک صاف کر کے اللہ والا بنانے کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں, اور چار مختلف مقامات پر حضور کی طرف نسبت فرما رہے ہیں کہ حضور ایسا کرتے ہیں. تو یہ تو تعارض ہو گیا. اس کا جواب حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جتنی تفسیر بیان القرآن ہے, یہ سب کے سب پوری من وعن یہ تفسیر اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے دل پر القا فرما دی تھی. بات لکھا تو میں نے بعد میں ہے, اور میں نے اس میں وہ باتیں لکھی ہیں, ساری وہ باتیں جو القا ہوئی تھی وہ نہیں لکھی. میں نے صرف اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جن کو متقدمین کی تفاسیر سے میں نے ملا لیا, ان کی تفاسیر میں یہ موجود ہیں, ان سے ملا کر پھر میں نے وہ باتیں لکھی ہیں. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے شواہد حضرت کو بعد میں ملے متقدمین سے, اور وہ لکھی نہیں تھی تفسیر بیان القرآن میں احتیاط کی وجہ سے. تو تفسیر بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت اس اشکال کا جواب دیتے ہیں. فرمایا اس میں اشارہ یہ ہے کہ مزکی حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں, تزکیہ کرنے والے اور عیوب سے پاک کرنے والے, بیماریوں سے پاک کرنے والے اور اپنا بنانے والے, گناہوں سے چھٹکارا دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. لیکن یہ جو حضور کی طرف نسبت کی گئی ہے, اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو, نبی کے دور میں نبی کو, اور نبی کے بعد نبی کے نائبین کو ذریعہ بناتے ہیں. بہت بڑا دخل حاصل ہے. فیہ اشارتن ان للشیخ مدخلا عظیما فی اصلاح المرید. معاذ تھانوی فرماتے ہیں مسائل السلوک حاشیے میں کہ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ ایک طرف تزکیے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی, اور دوسرے چار مقامات پر حضور کی طرف فرمائی. اس میں اشارہ یوں ہے, یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو مزکی حقیقی تو ہم ہی ہیں, لیکن شیخ کو بہت بڑا دخل ہے مرید کی اصلاح میں. اس کو بالکل ایسے سمجھ لیجئے, حصی مثال میں یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں, رب کے معنی پالنے والا. اللہ تعالیٰ نے پالنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ میں رب ہوں تمہارا, انا ربکم, یہ میں تمہارا رب ہوں. الحمدللہ رب العالمین, بہت جگہ رب کا لفظ استعمال ہوا, رب کے معنی پالنے والا. لیکن ہم لوگ پالنے کی نسبت ماں باپ کی طرف بھی کرتے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ تو تعارض ہے, پالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں ان کے اس کے ماں باپ نے اس کو پالا ہے, اس کے ماں باپ نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. یہ ہم یہ جملے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں اور یہ غلط بھی نہیں ہے, صحیح ہے. بس اس کی بھی وضاحت یہی ہے اس کی کہ پالنے حقیقی پالنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کو سبب بناتے ہیں. اب اسی کو سمجھ کر یوں سمجھیں کہ حقیقی تزکیہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ شیخ کو سبب بناتے ہیں. جیسے اولاد کے حق میں ماں باپ کو سبب بناتے ہیں, اسی طرح مرید کے حق میں شیخ کو سبب بناتے ہیں اس کے تزکیے کا, اس کے اصلاح کا. ماں باپ کے ذریعے سے اس کی جسمانی نشو نما ہوتی ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے, اور شیخ کے ذریعے سے اس کی روحانی پرورش اور نشو نما ہوتی ہے. اور اگر ماں باپ بھی اللہ والے ہوں تو سبحان اللہ, پھر کیا کہنے, پھر تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے, تیر بہدف نسخہ ہے یہ. ماں باپ بھی اللہ والے ہوں تو اولاد بہت جلد اللہ والی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ چند باتیں جس پر یہ میں سچ عرض کرتا ہوں, ان باتوں کا دل پر بہت بوجھ تھا اور ہمیں واقعتاً اپنا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے بھائی. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, حساب ہوگا تمہارا, محاسبہ ہوگا, معاوضہ ہوگا. کیا سمجھتے ہو, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے, اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, لہذا معاوضہ ہوگا. اس سے پہلے ہم اپنا معاوضہ کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا بڑا عجیب ملفوظ ہے, حضرت فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے, سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی پر اپنے گناہ کھلنے لگے کہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں, فلاں گناہ میں مبتلا ہوں. یہ جس شخص پر یہ کھلنے لگے یہ باتیں, یہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تو فلاں گناہ میں بھی مبتلا ہوں, فلاں عیب میرے اندر موجود ہے, فلاں بے ادبی میرے اندر موجود ہے, فلاں گستاخی میرے اندر موجود ہے. جس پر یہ باتیں کھلنے لگیں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور سب سے بڑا کشف یہی ہے, جب گناہ کھلیں گے اس کے اوپر کھلیں گے گناہ, تو وہ گناہوں کی کو اس سے چھٹکارا پانے کی محنت میں لگے گا, فکر کرے گا. وہ گناہ ہی نہیں کھل رہا ہے تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں, مطمئن بیٹھا رہے گا. اور اس کے لیے بہترین نسخہ وہ ہے جزاء الاعمال, ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, ہم سب کو چاہیے اس کا مطالعہ کریں اور کبھی کبھی وقتاً فوقتاً کرتے رہا کریں. ایک دفعہ تو کر ہی لیں بالاستیعاب اس کا مطالعہ. یہ وہ رسالہ ہے جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطۂ نظر سے لکھا ہے کہ گناہ کی فہرست, پوری گناہوں کی, ظاہری اور باطنی گناہوں کی فہرست اس کے اندر موجود ہے. جہاں جہاں جو گناہ ہمارے اندر موجود ہو اس پہ نشان لگا لیں. یہ کام نہیں, پہلے تو یہ رسالہ خریدیں, اس کا مطالعہ کریں اور قلم ساتھ رکھیں, قلم ہاتھ میں رکھیں, جہاں یہ گناہ جو موجود ہو اس پر ہم نشان لگاتے جائیں. ٹھیک ہے, اب نشان لگا لیا آپ نے, یہ کام کر لیا. حکیم الامت نے وہاں اس رسالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلاں گناہ سے آخرت میں یہ نقصان ہے, دنیا میں یہ نقصان ہے. دنیا کا نقصان بھی گنوایا ہے. چلو بھائی, دنیا کے نقصان سے ہی ہم بچیں, گناہوں سے بچ جائیں, اسی طرح تو بچیں. تو حضرت نے دنیا کے نقصان بھی گنوا دیے. یہ اتنا بہترین رسالہ ہے, چھوٹا سا, چند صفحات کا. تو یہ خرید کر اس کا مطالعہ کریں, قلم ہاتھ میں رکھیں. طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے, قلم ضرور ہونا چاہیے ہاتھ میں, ورنہ نفس کہے گا نہیں نہیں بھائی رہنے دو, ٹھیک ہے, یاد رہیں گی یہ چیزیں, تم یاد, قلم کی کیا ضرورت ہے, تو بس وہ پھر یاد بھی نہیں رہیں گے, بھول جاتا ہے آدمی, دھیان بھی نہیں رہتا. جہاں جہاں جو گناہ ہمارے اندر موجود ہو, خرابی موجود ہو, ہم اس پہ نشان لگاتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ کام کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں بڑا گناہ کون سا ہے. جو بڑے بڑے گناہ ہوں, زیادہ بڑے گناہ ہوں, زیادہ جن کا نقصان ہے, ان کو الگ کریں اور ایک ایک کر کے شیخ سے, تین سے زیادہ نہ لکھیں, تین لکھیں, تین سے زیادہ نہ لکھیں ایک وقت میں, بس زیادہ جو بڑے گناہ ہیں ان کو پہلے فوقیت دیں, ان کو لکھیں اور اس طرح علاج کروائیں. جب تک ایک کا علاج نہ ہو جائے آگے نہ بڑھیں. اس سے مت گھبرائیں کہ ابھی بہت گناہ باقی ہیں, اس سے مت گھبرائیں,
انمی، دیکھیے بزرگوں کا جملہ سن لیجیے، یہ حدیث نہیں ہے، صوفیہ کا قول ہے لیکن بہترین قول ہے، ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، کہ نیکی کا کی جزا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا یہ ملتی ہے، بدلہ یہ ملتا ہے نیکی کا، کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، ایک نیکی کے بعد ایک، گویا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، کھینچ لیتی ہے اس کو، اور ایک برائی وَإِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا، ایک برائی کے بعد دوسری برائی کرنی پڑ جاتی ہے آدمی کو، ایک جھوٹ بولا اس کے بعد پتہ نہیں کتنے جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اسی طرح ایک گناہ کیا اس کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے نہ جانے کتنے اور گناہ کرنے پڑتے ہیں، تو وَإِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا، تو جب آپ ایک گناہ سے چھٹکارا پانے میں لگے ہوئے ہیں تو اس سے مت گھبرائیں، ابھی تو اور بھی گناہ ہیں، ان کا بھی علاج کرانا ہے، آپ یہ ایک گناہ سے جو علاج کرا رہے ہیں اور اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جب تک یہ اس کی اصلاح نہ ہو جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا، تو یہ مت سمجھیں، یہ سمجھیے کہ یہی ایک گناہ بنیاد بنے گا، اس سے بچنا بنیاد بنے گا دوسرے گناہوں سے بچنے کے لیے، نہ جانے اس ایک گناہ کی برکت سے، بچنے کی برکت سے کتنے گناہوں سے نجات حاصل ہوگی، بس. اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا محفوظ ہے، فرمایا نانک واڑے میں، حضرت نے فرمایا نانک واڑے میں مجلس ہوتی تھی، حضرت والا بھی جاتے تھے، اتوار کو مجلس ہوتی تھی اس دن، جیسے اب اتوار کو چھٹی ہوتی ہے ان دنوں بھی اتوار کو ہوتی، تو اتوار کو مجلس ہوتی تھی مفتی اعظم پاکستان کی، تو حضرت نے فرمایا کہ اس مجلس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جوش میں آ کر یہ بات فرمائی تھی کہ 1000 سال تک بلا ناغا تہجد پڑھنے سے افضل ہے کہ تم ایک کبیرہ گناہ چھوڑ دو، 1000 سال تک بلا ناغا تہجد پڑھنے سے افضل ہے کہ تم ایک کبیرہ گناہ کو چھوڑ دو، بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرما دے اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.